کتاب قبلہ، جس کتاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں سر العالمین، آپ نے یہی کتاب کہا نا، کتاب سر العالمین امام غزالی کی تصنیف ہے ہی نہیں، اور ان کی منزل اس سے بلند ہے کہ ایسی کتاب لکھے، چنانچہ خاص خاص علماء بھی اس کے قائل ہیں کہ کتاب ان بزرگوار عالی مقام کی نہیں ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ان کی کتاب ہے ہی نہیں۔ بتائیے اب آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟
شیخ صاحب، آپ کے متعدد علماء نے تصدیق کی ہے کہ یہ کتاب امام غزالی کی لکھی ہوئی ہے۔
کوئی دلیل آپ کے پاس؟
اس وقت جو کچھ میرے پیش نظر ہے عرض کرتا ہوں۔
بسم اللہ۔
یوسف ابن سبط جوزی نے، جو بہت مختارس تھے اور نقل مطالب میں بہت احتیاط سے قلم اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ منیت میں منصب تذکرہ خاص الامہ میں اسی موضوع پر بحوالہ سرہ العالمین امام غزالی کے قول سے استدلال کیا، اور یہی عبارت نقل کی جو میں نے پیش کی، کیونکہ ان باتوں پر کوئی تنقید نہیں ہے، لہذا ثابت ہوتا ہے کہ اول تو اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ کتاب امام غزالی ہی کی ہے، دوسرے موصوف کے ان اخبار سے بھی موافقت کرتے ہیں کہ جو میں نے وقت کے لحاظ سے مختصرا طور پر عرض کیے ہیں، لیکن انہوں نے تفصیل اور زیادتی کے ساتھ نقل کیا ہے اور نقد و تبصرہ ضرور کرتے ہیں، لہذا آپ کے متعصب علماء جب اس قسم کے حقائق اور اکابر علماء کے بیانات سے دو چار ہوتے ہیں تو کوئی منطقی جواب نہ دینے سے عاجز ہوتے ہیں، اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ کتاب اس عالم کی تالیف ہی نہیں ہے، یا ان کی کوئی تشیعوں کی نسبت دے دیتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو صاحبان انصاف کو فاسق اور کافر کہہ کے بالکل جزوی کاٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے انصاف کی بات کیوں کہی؟ حق کو حقیقت کا انکشاف کیوں کیا؟ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے بہت سارے اکابر علماء حق گوئی اور حق نگاری کی وجہ سے اپنی زندگی میں حیران و پریشان، حقیر و بے بس ہو گئے۔ ان کی کتابوں کا پڑھنا متعصب علماء اور بے خبر عوام نے حرام سمجھ لیا، یہاں تک اس خطہ میں ان کو قتل کر دیا، جیسے کہ حافظ ابن عقد حمدانی، متوفی 333 ہجری کے، آپ کے جلیل و قدر علماء میں سے ہیں۔ آپ کے علماء اور ازال جیسے زہبی، یافعی وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے، اور ان کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کو میں اسناد 300,000 حدیثیں یاد تھی، بہت سکہ تھے، لیکن چونکہ 3rd صدی ہجری میں کوفہ اور بغداد کے اندر عام مجموعوں میں شیخین ابو بکر و عمر کے عیوب اور برائیاں بیان کر دیتے تھے، لہذا لوگ ان کو راوزی کہتے تھے اور ان کی روایتیں نقل کرنے سے پرہیز کرتے تھے۔ چنانچہ ابن کثیر، زہبی اور یافعی نے ان کے بارے میں لکھا کہ ان ہذا شیخ کانا بحلبی فی جامع البراثر بحدث الناس بمساکر شیخین فدا کا کنت روایات، یعنی شیخ ابن عقد جامع اور براسا روایتیں ترک جامع اور براسا ہیں، اور مسجد بغداد میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے شیخین ابو بکر عمر کے معیب نقل کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کی روایتیں ترک کر دی گئی اور ان کے سچے اور معتبر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور خطیب بغداد نے بھی اپنی تاریخ میں ان کی تعریف کی ہے، لیکن آخر میں کہتے ہیں کہ انہو کانا خرازہ مصالب الشیخین، یعنی یہ شیخین کے معیب اور مصالب بیان کرتے تھے، راضی ہو گئے۔ بس آپ حضرات اس خیال میں نہ رہے کہ صرف انہی حقائق کو بیان کرتے تھے، بلکہ خود آپ کے اکابر علماء جیسے امام غزالی اور ابن عقد وغیرہ جو کبار صحابہ کے عیوب و نقائص نقل کرتے تھے، تاریخ کے ہر دور میں کثرت سے اس قسم کے علماء و دانشمند گزرے جو حق کے کہنے اور حق لکھنے کے جرم میں متروک و مردود قرار پائے یا قتل ہوئے، جیسے 3rd صدی ہجری کے مشہور مورخ و مفسر محمد ابن جریر طبری، جو آپ کے اکابر علماء کے اندر مایہ ناس تھے، 310 ہجری میں 86 سال کی عمر میں بغداد کے اندر فوت ہوئے۔ لوگوں نے جن کو ان کا جنازہ ہی نہیں اٹھنے دیا اور فساد پر آمادہ ہوئے، لہذا مجبور ان کی میت رات کے وقت انہیں کے گھر میں دفن کی گئی۔ اسی طرح امام نسائی کا قتل، کہ امام نسائی نے فضائل علی میں پوری ایک کتاب لکھی، تمام واقعات عجیب تر امام عبد الرحمان نسائی کے قتل کا واقعہ بہت جلیل قدر اور ائمہ سیاہ ستہ میں ان کا شمار تھا۔ ان کی کتاب کہیں نسائی جو سیاہ ستہ میں شمار ہوتی ہے، 3rd صدی ہجری کے اواخر میں آپ کے سرمایہ افتخار اکابر علماء میں سے تھے. اس واقعے کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ 303 ہجری میں دمشق پہنچے, دیکھا کہ بنی امیہ کے غلط پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کے وہاں کے بندے باشندے ہر نماز کے بعد, حتیٰ کہ ہر نماز جمعہ کے خطبے میں حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم لعنت کرتے ہیں معاذ اللہ. تو ان کو بہت صدمہ ہوا, انہوں نے طے کیا کہ امیر المومن کے فضائل میں رسول خدا کی جو معتبر حدیثیں اپنے سلسلہ اسناد کے ساتھ ان کو یاد تھی, ان کو ایک جگہ جمع کیا. چنانچہ حضرات کے مناطب عالیہ اور فضائل کاملہ کے اثبات میں خصائص علوی لکھی اور برسر منبر اس کتاب کو, اس کی حدیثوں کو پڑھ کے آپ کے فضائل و مناقب نشر کیے. ایک روز منبر و فضیلت بیان کر رہے تھے کہ جاہل اور متعصب لوگوں نے ہجوم کر کے ان کو منبر سے کھینچ لیا, سخت زد و کوب کی اور ان کو کھینچتے ہوئے مسجد کے باہر لا کر ڈال دیا. چنانچہ انہیں سخت ضربات اور لاتوں گھوسوں کی چوٹ سے چند روز کے بعد وفات پائی. یہ امام نسائی کے ساتھ کیا گیا جو کہ آپ کے مشہور عالم دین تھے, اور ان کی کتاب جو صحیح نسائی آپ کے سیاہ ستہ میں موجود ہے. اب حافظ صاحب آپ بتائیے,
آپ یہاں پر توجہ کیجئے کہ کون سے قرائن کے ساتھ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں, مہربانی فرما کے بیان فرمائیے.
جہاں پہ حدیث ولایت ہے یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا, اولا بتصرف کے معنی آیہ بلغ سے ثابت ہوتے ہیں اور اس کو آپ کے تمام علماء نے قبول بھی کیا. سب سے پہلا قرینہ قرآن مجید ہے, جیسا کہ میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اولا بتصرف کے معنی اس آیت سے لیے جا سکتے ہیں جو سورہ مائدہ کی آیت نشان 50, یا ایہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس, یعنی اے رسول جو کچھ تم پر خدا کی طرف سے نازل ہوا اس کو امت تک پہنچا دو, کیونکہ اگر ایسا نہ کرو گے تو تم نے تبلیغ رسالت کا فرض ہی انجام نہیں دیا اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا.
یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ یہ آیا تو اس مقصد کے لیے نازل ہوئی؟
آپ کے کابر علماء جیسے جلال الدین سیوتی نے در منصور جلد دوم صفحہ 298 میں اور حافظ ابن ابی حاتم رازی نے تفسیر میں تفسیر غدیر میں اور حافظ ابو جعفر طبری نے کتاب الولایت میں اور حافظ ابو عبداللہ محاملی نے امالی میں, حافظ ابو بکر شیرازی نے ما نزل من قرآن فی علی امیر المومنین علی میں, اسی طرح حافظ ابو سعید سبحانی نے کتاب الولایت میں اور ابن مردویہ جو کہ آپ کے بہت بڑے عالم دین ہیں اس آیت کی تفسیر میں اور حافظ ابو قاسم حکانی نے شواہد التنزیل میں اور ابو فتح توری نے خصائص علویہ میں اور معین الدین نے شرح دیوان میں اور قاضی شوکانی نے فتح الخدیر میں, فتح الخدیر کے جلد سوم صفحہ 57 میں اور سید جمال الدین شیرازی نے 40 میں اور بدر الدین حنفی نے عمدۃ القاری فی شرح صحیح بخاری کے جلد ہشتم صفحہ 584 میں, امام اصحاب حدیث احمد صاربی نے تفسیر کشف البیان نے اور فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جلد سیم یعنی 7 صفحہ 636 میں اور حافظ ابو نعیم اسفہانی نے ماں نزول القرآن میں, اسی طرح امام حمونی نے فرائد السبتین میں اور نظام الدین نیشاپوری نے اپنی تفسیر کے جلد ششم صفحہ 170 میں. یہ ایک طویل سلسلہ ہے جیسا کہ محمد ابن طلحہ شافعی نے مطالب السیول میں بھی لکھا ہے. ان تمام نے متفقہ طور پر اپنی اپنی کتابوں میں اسناد صحیح کے ساتھ یہ لکھا کہ بتحقیق قضیہ ہماری سیاہ معتبر میں ثابت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے علی کا بازو تھام کر فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تعجب یہ ہے کہ انہیں متعصب قاضی صاحب نے کشف الغمہ میں زرین ابن عبداللہ سے ایک عجیب روایت نقل کی, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ رسول خدا کے زمانے میں اس آیت کو یوں پڑھتے تھے. قاضی صاحب نے کشف الغمہ میں بھی لکھا کہ اس آیت کو یوں پڑھا جاتا تھا, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المومنین فإن لم تفعل فما بلغت رسالته, یعنی اے پیغمبر جو کچھ خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوا یعنی علی علیہ السلام مومنین کے امور میں اولا بالتصرف ہے, ان لوگوں تک پہنچا دو، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تبلیغ رسالت ہی انجام نہیں دی۔ نیز جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں اور ابن مردویہ نے اور ابن عساکر نے اور ابی حاتم نے اور ابو سعید قدری، عبداللہ ابن مسعود کاتب وحی اور قاضی شوکانی نے تفسیر فتح الخدیر میں نقل کیا کہ زمانہ رسول میں ہم بھی اس آیت کو اسی طرح پڑھتے تھے۔ غرض یہ کہ آئے مبارکہ میں اس کی تاکید بلکہ تحدید، اگر امر کی تبلیغ نہ کرو گے گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا، صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے جس اہم اور عظیم امر کی تبلیغ پر مامور ہوئے وہ مقام رسالت ہی کے قدم بقدم قطعاً امامت و وسائط اولیٰ بالتصرف ہونے کا معاملہ تھا، جو رسول اللہ کے بعد دین احکام الہی کا محافظ و نگہبان ہوا۔ دوسرا قرینہ آیت نشان 5 سورہ مائدہ، پانچواں سورہ آیت نشان 50، جس میں تکمیل دین کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو ایک پاکیزہ دین قرار دیا۔
مسلم تو یہ ہے کہ یہ آیت روز عرفہ نازل ہوئی ہے اور کسی عالم نے اس کا نزول روز قدیر میں نہیں بتایا۔
میری درخواست ہے حافظ صاحب کہ تقریر کے وقت انکار میں جلدی نہ فرمایا کیجیے، کیونکہ شاید اس بات کا کوئی راستہ موجود ہی ہو، بلکہ مطالب کے بیان میں احتیاط کو مد نظر رکھا کیجیے تاکہ جواب ملنے پر ندامت کی زحمت نہ ہو۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کے بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت عرفہ میں نازل ہوئی، لیکن آپ ہی کے اکابر علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے روز غدیر میں اس کا نازل ہونا نقل کیا۔ آپ کے چند علماء کا قول ہے غالباً آیت دو مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ غروب عرفہ کے وقت، ایک مرتبہ غدیر میں۔ چنانچہ سبط ابن جوزی نے تذکرہ خاص الامة کے صفحے 18 میں لکھتے ہیں، یعنی احتمال ہے کہ یہ آیت دو مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ عرفہ میں اور ایک مرتبہ روز غدیر، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ مدینے میں۔ ورنہ آپ کے موثق اکابر علماء جیسے جلال الدین سیوطی نے در منصور جلد دوم صفحہ 256 اور الاتقان کے جلد اول صفحہ 31 میں اور امام المفسرین سالبین کشف البیان میں حافظ ابو نعیم نے ما نزل من القرآن فی علی میں اور ابو فتح نے خصائص علویہ میں اور ابن کثیر شامی نے اپنی تفسیر جلد دوم صفحہ 14 میں اور حافظ ابن مردویا کے طریق سے تیسری صدی ہجری کے مفسر و مورخ عالم محمد جریر ابن طبری نے تفسیر کتاب الولایہ میں اور حافظ ابو القاسم مستانی نے شواہد النزول تنزیل میں، سبط ابن جوزی نے تذکرہ خاصۃ الامہ کے صفحے 180 میں اور ابو اسحاق خمونی نے فرائد السمتین باب 11 میں اور ابو سعید نے کتاب الولایت میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے جلد ششم صفحے 290 میں اور ابن مغازی نے فقیہ شافعی نے مناقب میں اور ابو المعید نے مناقب خوارزمی میں فصل 14 میں اور مقتل حسین میں بھی فصل 14 میں یہی نقل کیا ہے۔ اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ غدیر خم کے روز جب رسول اللہ نے بحکم الہی علی علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے نمایاں کر کے منصب ولایت پر معین فرمایا، علی کے بارے میں جس امر پہ معمور تھے اس کی تبلیغ فرمائی اور آپ کو اپنے ہاتھوں پر اس قدر بلند فرمایا کہ بغلوں کی سفیدی نمودار ہو گئی، تو اس وقت امت سے ارشاد کیا سلمو علین علین بعمرت المومنین، یعنی امارت مومنین کے لیے علی پر سلام کرو، اور ساری امت نے اس کی تکمیل کی۔ ابھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے تھے کہ مذکورہ آیت نازل ہوئی جس میں حکم آیا کہ اے رسول اللہ، بزرگ نے جس دین کو کامل اور نعمت کو تمام کیا، آج الیوم نعمت کو کامل، دین کو کامل اور نعمتوں کو تمام کیا، میری رسالت اور میرے بعد علی کی ولایت پر راضی ہوا۔ امام حسکانی اور امام احمد ابن حنبل نے اس قضیے کو پوری تفصیل سے نقل کیا ہے۔ اگر آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے اپنی عادت سے الگ ہو کر چشم انصاف اور حقیقت میں نگاہوں سے دیکھیں تو آیات کریمہ کے نزول و حدیث شریف پر آپ بخوبی واضح ہو جائے گا. لفظ مولا امامت و ولایت اولا بتصرف کے معنی میں ہے. اگر مولا اور ولی اولا بتصرف کے معنی نہ ہوتا تو بات کا فقرہ بے معنی ہو جاتا. یہ جملہ بار بار رسول خدا کی زمان مبارک پر جاری ہوا. ثابت ہوا کہ مولا اور ولی اولا بتصرف کے معنی میں ہے, کیونکہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد یہ منصب علی کے لیے مخصوص ہے, اب اس میں گنجائش نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ رہبہ حدیث لفظ مولا میں امامت اور خلافت اولا پر نص ہوتی ہے. امیر المومنین علیہ السلام اس بار احتجاج نہ فرماتے اور بالخصوص شورا کے جلسوں میں اس سے استدلال نہ کرتے, جیسا کہ خوارزمی نے اپنی مناقب میں لکھا, اسی طرح حافظ ابن عقدہ نے اپنی کتاب الولایت میں لکھا. اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل نے مسند جلد اول صفحہ 119 اور جزو چہارم صفحہ 370 میں, اور ابن اثیر جزری نے حزد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے جلد سوم صفحہ 307 پر. اسی طرح ابن خطیبہ نے معرف ابن خطیبہ کے صفحہ 194 میں, اسی طرح اہلیت الاولیاء میں حافظ ابو نعیم نے اور جواہر الاقدین میں علامہ سمہودی نے اور یونابی المعدد میں سلمان بلخی نے, ان تمام نے احتجاجاً یہ لکھا. اور کنز المال میں بھی یہی روایت نقل ہے, حافظ ابن عقدہ نے کتاب الولایت میں آپ کے دوسرے اکابر علماء نے رضبۂ کوفہ یعنی مسجد کوفہ کے صحن میں مسلمانوں سے علی علیہ السلام کا احتجاج نقل کیا. حضرت نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا, میں تم کو قسم دیتا ہوں جس شخص نے غدیر خم میں اپنے کانوں سے میرے بارے میں رسول اکرم سے کچھ سنا ہو وہ اٹھ کر گواہی دے. اصحاب میں سے 30 لوگ اٹھے, جن میں 12 عددی بدری صحابی تھے, اور کہا کہ ہم نے غدیر خم کے روز دیکھا کہ رسول خدا نے علی کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں سے فرمایا کہ آیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین کے جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتا ہوں. لوگوں نے عرض کیا ہاں, تو فرمایا جس شخص کا میں مولا ہوں پس یہ علی بھی ان کے مولا ہے. اس مجمع میں یہ 3 افراد نے شہادت نہیں دی, جن میں انس ابن مالک بھی تھے, جنہوں نے کہا کہ مجھ پر بڑھاپا غالب آ گیا, اس وجہ سے میں بھول گیا. آ حضرت نے ان لوگوں پر نفرین اور بدوا فرمائی. مولا علی نے خصوصیت سے انس کے لیے فرمایا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو خدا تم کو جزام اور برس میں مبتلا کرے. جس کو امامہ چھپا نہ سکے پس انس پر اپنی جگہ سے اٹھنے نہ پائے کہ ان کے جسم میں کوڑ اور سفید داغ پیدا ہو گئے. بعض روایتوں میں کہ اندھے اور کوڑی ہو گئے. بدہی چیز ہے کہ اس حدیث کو حجت قرار دینا اور اس سے استثناء کرنا. اس کی مکمل دلیل ہے کہ آپ نے سب سے بڑے حق یعنی امارت و خلافت منصوبہ کو ثابت کر دیا. اس موقع پر مؤذن کی آواز بلند ہوئی, مولوی صاحبان نماز عشاء کے پڑھنے کے لیے اٹھے. ادائے فریضہ, تھوڑی استراحت اور چائے نوشی کے بعد پھر گفتگو شروع ہوئی. آغاز گفتگو میں حافظ صاحب نے حدیث غزیر ہی کے موضوع سے اور جو چوتھا خرینہ الست اولا بکم من انفسکم کی بحث کو چھیڑتے ہوئے سوال کیا.
قبلہ صاحب, بہت سی کتابوں میں اس خرینے کے متعلق یعنی حدیث غدیر کے خرینے کا کوئی ذکر نہیں ہے, وہی فرمایا ہو کہ الست اولا بکم من انفسکم, یہ کون سی کتابوں میں ہے؟
حافظ صاحب, حدیث غدیر کے سلسلے میں عبارات و الفاظ و نقل کرنے والوں کی اقوال مختلف ہے. اخبار امامیہ میں جو عمومیت اور جمہوری علماء شیعہ نے اپنی معتبر کتابوں میں اس خرینے کے ساتھ نقل کیا, لیکن آپ کی معتبر کتابوں میں بھی کثرت سے موجود ہے. چنانچہ اس وقت جہاں تک میرے پیش نظر, سبط ابن جوزی نے تذکر خاص العلماء کے اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اور نور الدین صباغ مالکی نے اپنی کتاب میں اور اسی طرح امام زہری نے اور حافظ ابو بکر بیہقی نے نقل کیا ہے. فصول المہمہ میں بھی اس روایت کو ہے. سب نے یہی لکھا کہ رسول اللہ نے پہلے یہ سوال کیا یعنی کہ الست اولا بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پہ اولا نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا. اس کے بعد مولا علی کا تعین کیا اور کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. بہرحال حضرت کے حسب ارشادات ولایت مطلقہ کے معنی لیے جائیں یا آپ کے عقیدے کے مطابق محب و ناصر کے معنی, یہ مسلم ہے کہ اس روز اصحاب نے حکم رسول سے کچھ وعدہ کیا تھا. ایک بیعت کی تھی اور کوئی عہد و پیمان کیا تھا جس پر علماء فریقین شیعہ و سنی کا اتفاق ہے، پس آخر اس عہد و پیمان کو کیوں توڑا؟ اگر آپ ہی کا فرمانا صحیح فرض کر لیا جائے کہ حضرت نے مقصود دوستی اور یاری کا تھا، تو خدا کے لیے انصاف سے بتائیے، جس دوستی کا اور نصرت کا یاری کا عہد باندھا تھا، کیا اس کا مطلب اور نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے دروازے پر آگ لے جائیں، ان کی بیوی اور بچوں، ان کی زوجہ اور بچوں کو، اولاد اور رسول جو اولاد رسول سے تھے، آزار پہنچائے، خوف زدہ کریں، ان کو جبرن کھینچے مسجد میں لے جائیں، ننگی تلواروں لیے اس لیے ان کو قتل کر دینے کی دھمکی دیں؟ آیا خاص تاریخ میں اس قدر عظیم الشان انتظامات اتنے سخت تاکید کے ساتھ رسول کی سفارشوں کا یہی مقصد تھا؟ آیا حضرت کی وفات کے بعد اس قسم کے حرکات خدا اور رسول سے عہد شکنی نہیں؟ آیا کیا جن لوگوں نے یہ عہد توڑا آپ کے خیال کا پیمان آخر تک نہیں نبھایا؟ انہوں نے سورہ 13 سورہ رات کی 25ویں آیت نہیں پڑھی؟ اگر جاہلانہ محبت اور بغض کو الگ رکھے تو حق کو حقیقت بالکل ظاہر ہوتی ہے۔ غزوہ احد و حنین میں جب رسول اکرم نے تمام اصحاب سے عہد لیا تھا کہ آج کے روز فرار نہ کرنا، تو کیا ان لوگوں نے فرار نہیں کیا؟ آیا میدان جنگ سے بھاگنا اور دشمنوں کے مقابل میں پیغمبر کا تنہا چھوڑ کر چل دینا، جس کو خود آپ کے مورخین نے، طبری، عاصم کوفی وغیرہ نے، سب نے لکھا، قسم خدا کی آپ لوگ بلا وجہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، شیعہ بھی وہی کہتے ہیں جو آپ کے بڑے بڑے علماء نے کہا، کتابوں میں وہی لکھتے ہیں جو خود آپ کے علماء و مورخین لکھ چکے، انصاف سے فیصلہ کیجئے، بس آخر آپ لوگ نسلن بعد نسل ہم پر کس لیے حملے کرتے چلے آ رہے ہیں؟ لوگ لکھیں تو کوئی عیب نہیں اور قابل گرفت نہیں ہے، لیکن جو کچھ سنی کافر علماء نے لکھا ہے، اگر وہی ہم کہہ دے تو کافر ہو جاتے ہیں، ہمارا قتل واجب ہو جاتا ہے، محض اس جرم میں کہ بعض صحابہ کے افعال زشت، اعمال خبی پر تبصرہ اور نکتہ چینی کرتے، حالانکہ اگر صحابہ پر طعن و تشنیع مذموم اور معجب رفض ہے تو قطعاً تمام صحابہ بھی راضی تھے، کیونکہ عام طور پر سب نے ایک دوسرے کو لعنت و ملامت کی ہے اور اعمال کی مذمت کی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر عمر نے بھی۔ اگر تنگی وقت کا خیال نہ ہوتا تو تفصیل اس کے اقوال بیان کرنا۔ اگر آپ بخوبی ان کی جانچ کرنا چاہتے ہیں تو اصحاب رسول بھی ایک دوسرے لوگوں کو جائز الخطا تھے، ایک دوسرے کو برا کہتے تھے، لعنت بھیج لیتے تھے۔ جنہوں نے پرہیزگاری احتیاط کی وہ مومنین پاک باز اور قابل اعتراض ٹھہرے، اور جو لوگ ہوا و ہوس کے بندے بنے ان سے بری حرکتیں سرزد ہوئی تو ملعون و مذموم قرار پائے۔ ابن ابی الحدید نے اپنی کتاب کے صفحہ 454 سے صفحہ 462 تک صحابہ کے بارے میں ابو المعالی جوینی کے اعتراض پر زیدی کا مفصل جواب دیا، جس کو ابو جعفر نقیب نے نقل کیا ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ صحابہ میں کس قدر اختلاف و افتراق تھا، کس طرح ایک دوسرے کے تکفیر و لعنت و ملامت کرتے تھے۔ شیعوں اور آپ کے منصف علماء، عام حضرات، اہل سنت و جماعت کے درمیان جو خاص فرق ہے محبت و بغض کے مسئلے میں، آپ لوگ چونکہ بعض صحابہ کے اندھادھند عقیدے اور خلوص و محبت رکھتے ہیں، یعنی کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، ان کے اندر برائی نظر نہیں آتی، بلکہ اگر نگاہ محبت سے دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دامن داغدار نظر نہیں آتے، ان کو تمام متان سے مبرہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کھلے ہوئے معائب کے مقابل میں ایسے پھس پھسے جواب دیتے ہیں کہ ان پر ہنسی آ جاتی ہے۔ دیکھیے، قسم خدا کی ہم شیعہ مظلوم ہیں، بے خبر عوام کو بلا وجہ دھوکا دیجئے تو موحد شیعوں کو کافر اور راضی نہ کہیے۔ آیا یہ مناسب ہے کہ محمد والے محمد کے پیرووں کو خامخواہ بہانہ بنا کے راضی اور خطاکار قرار دیجئے؟ در حالی کہ اگر اس تنقید و اظہار حقیقت کی وجہ سے آپ شیعوں کو برا کہتے ہیں اور کافر سمجھتے ہیں، تو ان سے پہلے اپنے بڑے بڑے علماء کو برا کہیے جن کے قلم سے اس قسم کی تنقیدیں نکلی اور آپ کی معتبر کتابوں میں درج ہو گئی. جیسا کہ مثلا قصہ حدیبیہ کے سلسلے میں آپ کے کئی علماء نے لکھا کہ عمر ابن خطاب کے ساتھ اکثر صحابہ بگڑے ہوئے تھے, رسول اللہ کو تاؤ دکھا رہے تھے, ہم صلح پر راضی نہیں تھے, جنگ کرنا چاہتے تھے, آپ نے کیوں صلح کر لی؟ آن حضرت نے فرمایا کہ اگر تم کو لڑائی کا شوق ہے تو جاؤ, منع نہیں کرتا. چنانچہ ان لوگوں نے حملہ کیا لیکن قریش بھی تیار تھے, انہوں نے منہ توڑ جواب دیا اور ان کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ جو بھاگے تو پیغمبر کے پاس بھی نہیں ٹھہر سکے بلکہ سیراہی نکل گئے. آن حضرت نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تلوار اٹھاؤ اور قریش کی روک تھام کرو. قریش نے جو ہی علی کو مقابل میں آتا دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد بھاگے ہوئے اصحاب تھوڑے تھوڑے کر کے واپس آئے اور اپنی حرکت شرمندہ ہو کر معذرت کرنے لگے. تو رسول اللہ نے فرمایا, کیا میں تم کو پہچانتا نہیں ہوں؟ کیا تم لوگ وہی نہیں ہو جو غزوہ بدر میں دشمنوں کے سامنے کانپ رہے تھے, یہاں تک کہ خدا نے ہماری مدد کے لیے فرشتے بھیجے؟ آیا تمہیں لوگ میرے وہ اصحاب نہیں ہو جو احد کے روز بھاگ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے اور مجھ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا, ہر چند پکارتا رہا لیکن تم لوگ میری مدد کو نہیں آئے؟ خلاصہ یہ کہ آن حضرت ان کی تمام کمزوریاں اور بےسباتیاں گنواتے رہے, وہ لوگ برابر عذر خواہی کرتے رہے. یہ مسلسل آپ کی کتابوں میں کئی اسناد کے سلسلے میں یہ روایتیں آئی ہیں. خدا جانتا ہے کہ کٹ حجتی نہیں کرنا چاہیے.
دیکھیے, میں خدا اور آپ کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم حق کی قسم کھاتا ہوں جو ہم لوگوں پر یہ وارد ہے کہ میں ذاتی طور پر میں کوئی عناد و تعصب یا بیجا ضد نہیں رکھتا قبلہ. ان راتوں میں جب سے آپ کا ساتھ ہے یقیناً آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں کجبے سی نہیں کرتا. جس مقام پر میں نے مضبوط دلیل و برہان کے ساتھ کوئی قاعدے کی بات سنی تو آپ نے اندر سکون و اطمینان کا جذبہ پایا, خود میں ایک اطمینان پایا, ایک جذبہ پایا, اور یہ میری خاموشی خود حق و انصاف کی بات تسلیم کرنے کی دلیل ہے. ورنہ اگر ہم ہیلا سازی اور کٹ حجتی کرنا چاہتے تو آپ کے بیانات اور دلائل کو مغالطہ بازی میں ڈال کر جھٹلا سکتے تھے جیسا کہ ہمارے پچھلے لوگ کرتے رہے ہیں. لیکن میں فطرتاً جھگڑالو اور مکار نہیں تھا, بالخصوص جس وقت سے آپ کا سامنا ہوا. تو اگرچہ یہاں پہنچے اور آپ کی ملاقات سے قبل میں کسی اور ہی خط سے چلا تھا, آپ کی پاک نفسی تہذیب, خوش اخلاقی, سادگی اور جذبہ حقیقت نے مجھ پر ایسا اثر کیا کہ میں نے اپنے خدا سے اصولی اور منطقی بات کے سامنے پورے طور پر مطلب یہ کہ سر تسلیم خم کر دینے کا عہد کر لیا. چاہیے طریقہ لوگوں نے توقعات پر پانی ہی کیوں نہ پھر جائے, مجھے اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ بات کوئی ضد نہیں ہے. آپ یقین کیجئے کہ میں وہ پہلی شب والا آدمی نہیں ہوں اور نڈر ہو کر بالکل صاف صاف کہتا ہوں کہ آپ کے دلائل و براہین اور تاثرات نے میرے دل پر گہرے اثر ڈالے ہیں. میں تمنا کرتا ہوں کہ محبت و ولائے محمد والے محمد کے ساتھ مروں تاکہ رسول خدا کے سامنے سرخر ہوں.
بہت خوب حافظ صاحب, آپ کے ایسے انصاف پسند عالم سے میں اس کے خلاف امید بھی نہیں کر سکتا اور آئندہ نہ کروں گا. آپ کے ان الفاظ نے میرے دل میں کچھ اور اثر کیا, آپ سے ایک قلبی لگاؤ پیدا ہو گیا. اب میں جناب عالی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آج کی شب آپ کو قاضی اور دوسرے حضرات کو گواہ قرار دوں اور آپ انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ فیصلہ فرمائیے کہ آیا میرا بیان حق ہے اور میں اپنے دعوے میں ثابت قدم ہوں یا نہیں ہوں. ہو سکتا ہے کہ جس موضوع کو زیر بحث لانا چاہتا ہوں وہ ہر رات سے کچھ طولانی ہو جائے, لیکن ایسے زحمت کو برداشت کر لیں تاکہ میں اپنے اندرونی درد و غم کو ظاہر کر کے تھوڑا سا سکون حاصل کر لوں. بعض جاہلوں اور بے خبر عقیدت مندوں کا قول ہے کہ جو معاملہ 1300 سال قبل واقع ہوا ہم کو اس میں گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ نہیں سمجھتے کہ علمی مسائل ہر زمانے ہر دور میں قابل بحث ہوتے ہیں۔ عادلانہ و مباحثوں میں حقیقتوں کا انکشاف، خاص طور پر وراثت کا دعویٰ، تو قانوناً ہر زمانے میں کسی وارث کی طرف سے فیصلے کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ وارثوں کی ایک فرد میں بھی ہوں، لہذا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، براہ کرم منصفانہ جواب عنایت فرمائیں۔
میں انتہائی رغبت اور توجہ سے آپ کے بیانات سننے کے لیے حاضر ہوں قبلہ۔ بسم اللہ، فرمائیے کیا کہنا چاہیں۔
اگر آپ خدا کے حکم سے کوئی جائیداد اپنے بیٹے کو ہبا کر دیں اور باپ کے مرنے کے بعد اسے قابض و متصرف بیٹے سے وہ جائیداد چھین لی جائے تو کیا نوعیت ہوگی؟
قبلہ، کھلی ہوئی بات ہے کہ جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں، غصب کرنے والا بدترین ظلم کا مرتکب ہوگا، لیکن اس ظالم و مظلوم و غاصب و مغرب سے آپ کا مقصود کون ہے اور کیا ہے؟ صاف صاف تو بیان کروائیے کھلا تاکہ بات واضح ہو۔
بالکل واضح بات ہے کہ جو ظلم ہماری جدہ ماجدہ صدیقہ کبریٰ جناب فاطمۃ الزہرا کے اوپر اور کسی اور پر نہیں ہوا ہو، کیونکہ جب خیبر کے خلاف فتح ہو گیا تو اشراف و مالکان فدق و عوالی یعنی مدینے کے پہاڑوں کے دامن میں سمندر کے ساحل تک آگے پیچھے 7 گاؤں تھے جو بہت زرخیز تھے، نقلستان بکثرت تھے اور اراضی کا ملول عرض بہت وسیع تھا۔ اس کے حدود ارباز سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حد مدینے کے سارے فدق کا نصف اور ان نصف کا حصہ رسول اللہ کی ملکیت ہوگا، جیسا کہ صاحب معجب البلدان نے جو یاقوت حموی کی مشہور تصنیف ہے، فتوح البلدان جو علامہ احمد بلازری کی ہے، اس کے جلد ششم صفحہ 343 پر لکھا ہے کہ عبدالعزیز جوہری نے بھی اسے نقل کیا، ابو بکر عبدالعزیز جوہری نے بھی نقل کیا اور محمد ابن جریر طبری نے تاریخ کبیر میں اور آپ کے دوسرے محدثین و مورخین نے درج کیا کہ مدینہ منورہ میں واپسی کے بعد رب جلیل کی طرف سے جبرائیل نازل ہوئے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نشان 28 پڑھی، جس میں حکم ہے کہ یعنی اپنے اخربا نیز فقیروں اور مجبور مسافروں کا حق ادا کرو اور اسراف ہرگز نہ کرو۔ رسول خدا سوچنے لگے کہ ذی القربیٰ کون ہے، ان کا حق کیا ہے؟ جبرائیل پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا، فرمایا کہ فدق فاطمہ کو دے دیجیے۔ آ حضرت نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خدا نے کہا کہ خدا نے مجھ کو حکم دیا کہ فدق تم کو دے دوں، بس اسی وقت بابغ فدق جناب فاطمہ زہرا کے قبضے میں آ گیا۔
آیا یہ آئے شریفہ کی یہ شان نزول شیعوں کے کتب و تفاسیر میں لکھی ہوئی ہے یا آپ نے ہماری معتبر کتابوں میں بھی اس کے لیے شواہد دیکھے؟
امام المفسرین احمد ثعلبی کشف البیان میں اور حافظ صاحب جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منصور کے جلد 4 میں اور حافظ ابن مردویہ جو مشہور مفسر ہے ابو سعید خدری یہ سارے اپنی اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت وارثہ ذو القربیٰ نازل ہوئی تو رسول خدا نے فاطمہ کو بلایا اور فدق بزرگ ان کو عطا فرمایا، چنانچہ جب تک آ حضرت حیات رہے فدق فاطمہ زہرا کے تصرف میں رہا، معظمہ کو ٹھیکے پر دے دیتی تھی اور مال اجارہ 3 قسطوں میں وصول ہوتا تھا، جس میں بیوی فاطمہ اپنی اور اپنے فرزندوں کی ایک شب کی خوراک کے حساب سے نکال کر فقرا بنی ہاشم کے درمیان اور فاضل رقم دیگر فقرا و ضعیفہ کو اپنے رضا و رغبت سے بطور انعات تقسیم فرماتی تھی۔ رسول اللہ کے وفات کے بعد خلیفہ وقت کے کارندوں نے جا کر یہ جائیداد فمی فاطمہ کے اجارہ داروں سے چھین کر ضبط کر لی۔ حضرات خدا کے لیے انصاف بتائیے کی اس حرکت کا کیا نام ہے؟
یہ پہلا موقع ہے جب میں آپ سے سن رہا ہوں کہ رسول خدا نے خدا کے حکم سے فدق فاطمہ کے سپرد کر دیا تھا۔
ممکن ہے کہ آپ کی نظر نہ گزری ہو، لیکن میں نے بہت دیکھا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کے اکثر اکابر علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں اس کو درج کیا ہے، لیکن مزید توضیح کے لیے پھر عرض کرتا ہوں کہ حافظ ابن مردویہ واخدی حاکم نے اپنی تفسیر اور تاریخ میں جلال الدین سیوطی نے در منصوب کے صفحہ 177 میں اور مولوی متقی نے کنز المال اور اس مختصر حاشیے میں امام احمد ابن حنبل کی کتاب الاخلاق کے مسئلہ صلہ رحم پر لکھا۔ اسی طرح ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں اور ابو سعید خدری کے علاوہ دوسرے مختلف طریقوں سے نقل کیا ہے۔ جب یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی تو پیغمبر نے فدق فاطمہ زہرا کے سپرد کیا۔
اچھا، دیکھیے قبلہ صاحب، یہ مسلم تو یہ ہے کہ خلفاء نے فدق کو اس مشہور حدیث کی بنیاد پر ضبط کیا کہ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا، آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نور سومانو کو صدقہ، یعنی ہم گروہ انبیاء وارث نہیں ہیں اور وارث نہیں بناتے، جو ہمارے ترکا وہی تو صدقہ ہے، یعنی امت کا حق ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟
حافظ صاحب، آپ لفظوں پہ غور ہی نہیں کرتے۔ آپ نے جو حدیث پڑھی وہ وارث کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا۔ اول تو یہ وراثت ہی نہیں ہے، یہ ہے ہبا۔ دوسرے جو عبارت آپ نے حدیث کے عنوان سے نقل کی، اس میں بھی بہت سارے اشکال ہیں اور یہ باطل ہیں۔
اس مسلم حدیث کے مردودیت کے اوپر آپ کے پاس کیا دلیل ہے قبلہ؟
اس کی مردودیت کے دلائل بہت ہے جو صاحبان علم و انصاف کے نزدیک ثابت ہے۔ اول تو یہ، جس شخص نے بھی یہ حدیث بنائی ہے بغیر غور و فکر کے جملے منہ سے نکال دیے، اس لیے کہ اگر غور کیا کرتا تو ایسی عبارت بناتا جس سے بعد کو شرمندگی نہ ہو۔ باب عقل و دانش اس کا مذاق نہ اڑائیں، ہرگز یہ نہ کہتا کہ وہ سمجھ لیتے کہ ایک روز اس کا جھوٹ خود ہی مثنوی حدیث کی عبارت سے کھل جائے گا۔ اگر لا وارث، یعنی صرف میں نے جو خاتم الانبیاء میں وراثت قرار نہیں دی ہے، تو گفتگو میں فرار کا راستہ نکل سکتا، لیکن جب کلمہ حق استعمال کیا گیا کہ ہم گروہ انبیاء وارث نہیں بناتے، تو ہم حدیث کی صحت و سقم کی جانچ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور خود آپ ہی کے قول کی بنیاد قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ حقیقت ظاہر ہو جائے۔ تو جس وقت قرآن سے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں وراثت انبیاء کے بارے میں کافی آیتیں موجود ہیں جو بتاتی ہے کہ سارے انبیاء عظام میراث رکھتے تھے اور ان کے بعد ورثہ صرف تصرف کرتے تھے، لہذا اس حدیث کی مردویت واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ عالم محدث ابوبکر ابن احمد جوہری نے، جن کے متعلق ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 78 میں توثیق کی ہے کہ اہل سنن کے اکابر علماء و محدثین صاحب ورا تقویٰ نے کتاب سخیفہ میں، ابن اثیر جزی نے نہایا میں، اور مسعودی نے اخبار الزمان اور اوسط میں۔ اسی طرح ابو بکر جوہری نے بحوالہ کتاب سخیفہ و فدق بکثرت طریق انسانیت کے ساتھ، جن میں بعض نے امام پنجم، امام محمد باخر بسلسلہ صدیقہ صغرا، زینب کبریٰ، اور بعض نے عبداللہ ابن حسن اور صدیقہ کبریٰ سے، اور اسی طرح بعض نے ام المومنین عائشہ سے یہ روایتیں نقل کی ہے۔ انہوں نے جناب زید ابن علی ابن حسین سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے، انہوں نے اپنے پدر گرامی امام حسین سے، انہوں نے جناب فاطمۃ الزہرا سے نقل کیا ہے۔ آپ کے دوسرے علماء نے بھی مسجد کے اندر مہاجرین و انصار کے مقابل میں مسلمانوں کے مجمع عام میں جناب فاطمۃ الزہرا کی تقریر اور استدلال کی نقل کیا ہے، جس نے مخالفین کو اس طریقے سے مبہوت کیا کہ کوئی جواب ہی نہ دے سکے، چونکہ ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ ان کی جھوٹی محمل اور بے بنیاد حدیث کے مقابل میں جناب معصومہ کی ایک دلیل یہ بھی تھی، فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، تو قرآن مجید کے اندر وراثت کی یہ ساری آیتیں کیوں موجود ہے؟ ایک مقام پر ارشاد ہے ورثہ سلیمان داؤد، یعنی سلیمان نے داؤد کی میراث پائی، حضرت زکریا کے قصے میں ہے، یعنی اپنے لطف خاص سے مجھ کو ایک فرزند صالح جانشین عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اسی طرح زکریا کی دعا کہ یاد کرو زکریا کو جب کہ انہوں نے اپنے خدا کو پکارا اور خدا وندے عالم مجھ کو بیٹا عطا فرما جو میرا وارث ہو، دنیا کے تمام وارثوں سے بہتر ہو۔ ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، انہیں یہی ایسا فرزند عطا کیا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ یا ابن خحافہ وفی کتاب اللہ انت رسا ابا کا ولا رس ابا لحجنت و شاہین فریا افعل احدا ترکتم کتاب اللہ و تب تم ہو و ظہورکم، یعنی اے پسر ابو خحافہ، آیا کتاب خدا میں یہی ہے کہ تو اپنے یہی ہے اپنے باپ کا وارث ہو اور میں اپنے باپ کی وراثت سے محروم رہوں؟ یہ تو نے بڑا بہتان باندھا ہے، کیا آیا تم لوگوں نے جان بوجھ کر آمدن اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، قرآن کو پسے پوچھ ڈال دیا؟ کیا میں پیغمبر کی اولاد نہیں ہوں؟ مجھے میرے حق سے محروم کر رہے ہو؟ بس یہ وراثت کی آیتیں جو عام طور سے انسانوں کے لیے، خاص طور پر انبیاء کے لیے ہیں، آخر اس وجہ سے قرآن مجید میں درج ہوئی ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی آیتیں روز قیامت تک اپنی حقیقت پر باقی رہیں؟ قرآن مجید میں یہ ارشاد نہیں ہے کہ خویش و اخربہ بعض وراثت میں بعض لوگوں پر مقدم ہے؟ اسی طرح تمہاری اولاد کے بارے میں حکم خدا یہ ہے کہ لڑکے لڑکیوں سے دگنی وراثت پائیں، یعنی سب کو قاعدہ ہدایت کی جاتی ہے، اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور کچھ مال متا چھوڑے تو اپنے مالوں، ماں باپ اور خویش و اقربا کے لیے نیکی کے ساتھ وصیت کرو، یہ کام پرہیزگاروں پر فرض ہے۔ تو اس قسم کی بہت ساری دلائل ہیں جو شہزادی نے وہاں اس مقام پہ دی، اور فرمایا آج تم نے میرا دل توڑ دیا اور زبردستی میرا حق چھین لیا، لیکن میں قیامت کے روز اللہ کے محکمہ عدالت میں تمہارے خلاف دعویٰ کروں گی اور خدا قادر توانا تم سے میرا حق وصول کرے گا۔
کون شخص اتنی جرت کر سکتا تھا کہ رسول اللہ کی امانت اور پارے جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کرے؟ جو آپ فرماتے ہیں کہ مغالطہ بازی میں ان معظمہ کو فحش باتیں کہی، دحال ولا قوتہ، میں اس بیان پر یقین نہیں کر سکتا۔ مغالطہ بازی ممکن ہے لیکن فحش باتیں کہنا ممکن نہیں ہے، آپ دوبارہ ایسی بات نہ فرمائیے گا۔
کھلی ہوئی بات ہے، کسی کو اتنی جرات نہیں تھی کہ آپ کے خلیفہ ابو بکر کے، جو ان معظمہ بی بی کی مضبوط دلیلوں کا جواب نہ دے سکے، تو اس وقت منبر پر چڑھ گئے اور گستاخی کرنا شروع کی، صرف جناب فاطمہ زہرا کی نہیں بلکہ ان کے شوہر ابن ام محبوب خدا رسول خدا حضرت علی علیہ السلام کی بھی اہانت کی۔
میرا خیال ہے اس قسم کی تہمتیں شیعہ عوام اور متعصب لوگوں کی طرف سے پھیلائی گئی ہوں گی۔
آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ چیزیں شیعہ عوام کی طرف سے نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت کے خاص اور بڑے بڑے علماء کی طرف سے نشر ہوتی ہے۔ شیعہ جماعت میں ایسے تعصب بہت شاذ، بالکل بلکہ ناممکن ہے کہ جھوٹی باتیں پھیلائی۔ ہمارے عوام چاہے جتنے متعصب ہو لیکن روایتیں نہیں گڑتے، بس یہ بالکل سچی روایت ہے جس کو آپ کے اکابر علماء نے بھی نقل کیا۔ آپ اپنے یہاں کی معتبر اور مشہور کتابیں دیکھیے تو خود ہی تصدیق کیجیے گا کہ آپ کے انصاف پسند اکابر علماء بھی نقائق کے مترف ہے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اور ابو بکر جوہری نے سے نقل کرتے ہوئے علی و فاطمہ کے احتجاج کے بعد ابو بکر کا منبر پر جانا اور اس امانت رسول کی اہانت کرنا تفصیل سے درج ہے۔ اس کے علاوہ دوسروں نے بھی لکھا کہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنا خطبہ تمام کیا تو علی علیہ السلام نے احتجاج شروع کیا مسجد کے اندر، مہاجرین و انصار مسلمانوں کے عام مجمع میں ابو بکر کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تم نے فاطمہ کو ان کے باپ کی میراث سے کیوں محروم کیا؟ درحالی کے وراثت کے علاوہ اپنے باپ کی زندگی ہے، اس کی مالک اور متصرف تھی۔ ابو بکر نے کہا کہ فدک مسلمانوں کا مال غنیمت ہے، اگر فاطمہ مکمل شہادت پیش کریں تو ان کی ملکیت ہے تو ضرور دے دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ آیا تم مسلمانوں کے درمیان جو کچھ حکم دیتے ہو ہمارے بارے میں اس کے خلاف حکم لگاتے ہو؟ کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ ثبوت اور گواہی مدعی کے ذمے ہیں اور قسم مدعا علیہ کے ذمے ہیں؟ تم نے قول رسول کو رد کیا، دستور شرع کے خلاف فاطمہ سے گواہ طلب کر کے پیغمبر کے زمانے میں اب تک اس پر متصرف رہے۔ کیا فاطمہ کا قول جو اصحاب کساکی ایک فرد ہے، یعنی مجھے بتاؤ کہ اگر دو گواہی دے دیں تو معاذ اللہ فاطمہ سے کوئی بدکاری سرزد ہوئی تو تم ان سے کیا برتاؤ کرو گے؟ ابو بکر نے کہا کہ دور سیاتوں کی طرح ان پر بھی حد جاری کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو خدا کے نزدیک کافر قرار پاؤ گے، کیونکہ تم نے طہارت فاطمہ کے بارے میں اللہ کی گواہی کو جھٹلایا، جیسے کہ اس کا ارشاد ہے کہ سوائے اس کے نہیں ہے خدا، یعنی اے رسول اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر گندگی کو دور رکھیں، تم کو اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاکیزہ رہنے کا حق ہے، تو کیا یہ آیت ہمارے حق میں نازل نہیں ہوئی؟ کہا کیوں نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ آیا فاطمہ جن کی طہارت پر خدا نے شہادت دی ہے دنیا کی ایک حقیر جائیداد کے لیے جھوٹا دعویٰ کر سکتی ہے؟ تم طہار کی شہادت کی رد کرتے ہو اور اس طرح تم نے خلاف قرآن فیصلہ کیا ہے۔ یہ جملے ارشاد فرما کر زندہ ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس احتجاج سے لوگوں میں ایک عجیب ہنگامہ برپا ہوا، ہر شخص حق علی اور فاطمہ کے ساتھ ہے، خدا کی قسم علی سچ کہتے ہیں کہ آخر رسول کی بیٹی سے کیسا سلوک کیا گیا۔ بالا اور اس موقع پر ابن ابی الحدید نے نقل کیا کہ جب علی و فاطمہ کے احتجاج سے لوگ متاثر ہوئے اور شور کرنے لگے تو ان دونوں حضرات کے چلے جانے کے بعد ابو بکر منبر پہ گئے اور کہا، یو ناس تم نے یہ کیا شور و غل مچا رکھا ہے، ہر ایک کی بات پر کان دھرتے ہو، چنانچہ میں نے ان کی شہادت رد کر دی ہے اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ علی ایک لومبی ہے جس کی گواہ کی دم ہے، ہر طرح کے فتنے برپا کرتے ہیں، بڑے بڑے فتنوں کو ہلکا کر کے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو فتنہ و فساد پر آمادہ کرتے ہیں، کمزوریوں سے کمک چاہتے ہیں، عورتوں سے مدد چاہتے ہیں اور ام طہال کے مانند جس سے اس کے گھر والے زنا کرنے کے شائق تھے معاذ اللہ۔ آپ حضرات فحش اور اہانت کے لفظ سے تعجب کرتے ہیں، کیا یہ دشنام اور اہانت کے الفاظ نہیں تھے؟ کیا لومڑی کی دم اور زنا کار عورت ام طہال سے حضرت علی کو نسبت دینا وہ تعریف و احترام، محبت و نصرت ہمدردی تھی جس کی پیغمبر نے ہدایت فرمائی تھی؟ حضرات اس حسن حزن اور تعصب میں کب تک غرق رہے گا؟ بیچارے شیعوں سے کب تک بدگمانی کیجیے گا؟ ان کو محض جرم میں کب تک راضی و کافر کہیں گے کہ ان اشخاص کے ایسے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کیوں کرتے ہیں جو خود آپ کی کتابوں میں درج ہے؟ اگر آخر آپ حق و انصاف کی آنکھیں کیوں نہیں کھولتے، نگاہ حقیقت نظر آئے؟ آیا رسول اللہ کے بوڑھے مصاحب کی یہ حرکت اور غیر مہذب گفتگو مناسب اور جائز تھی؟ اگر کوئی بازاری اور اخیر آدمی کسی کو گالی دے دے تو میں اس بوڑھے انسان میں فرق ہے جو رات دن مسجد میں موجود رہتا ہے، ذکر عبادت میں دلچسپی دکھاتا ہے، پھر بھی ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالے؟ معاویہ، مروان اور خالد جیسے لوگوں کی زبان سے زشت و بےہدہ کلمات، فحش، کوئی دشنام ترازی کی اتہمات دل کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں دیتی جس طرح رسول کے مصاحب غار کے منہ سے؟ حضرات ہم اس زمانے میں موجود نہیں تھے، صرف علی، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، معاویہ، مروان، خالد، ابو ہریرہ وغیرہ کے نام سنتے ہیں، لہٰذا ان میں سے کسی کے ساتھ ہماری دوستی اور دشمنی نہیں ہے۔ ہم تو صرف دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک یہ کہ خدا اور رسول ان میں سے کس کو دوست رکھتے ہیں اور کس کے لیے سفارش اور وصیت فرمائی ہے، دوسرے ان کے اعمال و افعال و رفتار و گفتار کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد انصاف کے ساتھ حق کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ حضرات کی طرح فوراً یقین نہیں کر لیتے، خامخواہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ محض اس نظر کی بنا پر آنکھیں بند کر کے ہر کس و ناکس کے برے عمل بھی نیکی پر محمول اس کی تعظیم و فرض سمجھ لیں اور اس کے ناجائز حرکات کی بھی موقع صفائی پیش کر دیں۔ کیا علی و فاطمہ علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر کی ان سفارشوں کا یہی نتیجہ تھا جن کو آپ کے سارے علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں درج کیا ہے؟ یعنی حضرت نے ان دونوں حضرات کے لیے علاوہ فرمایا کہ ان کو اذیت دینا مجھ کو اذیت دینا ہے، اور ان ارشادات کے خلاصے سے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے ان دونوں علی اور فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھ کو آزار دیا اس نے خدا کو آزار دیا، یعنی جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی. تو ان سب سے بالا آخر آپ کی معتبر کتابوں میں درج ہے کہ آن حضرت نے فرمایا، یعنی جس نے علی کو دشنام دیا اس نے درحقیقت مجھ کو دشنام دیا. محمد ابن کنجی شافعی نے کفایت الطالب میں باب 10 کے شروع میں ابن عباس سے مفصل حدیث نقل کرتے ہیں، انہوں نے شام والوں کا ایک جماعت کے سامنے حضرت علی کو سب بولان کرتے ہوئے دیکھا، سب بولان کرتے ہوئے کہا میں نے رسول اللہ خدا کو علی علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے کہا، یعنی جو شخص تم کو یعنی اے علی تم کو گالی دے خدا اس کو منہ کے بل جہنم میں جھونک دے گا. اس حدیث کے بعد اور بھی مسند احادیث نقل کرتے ہیں جو سب کی سب ان لوگوں کے کفر و دلالت کفر پر دلالت کرتی ہے جو علی کو دشنام دیتے ہیں. چنانچہ 10ویں باب میں عنوان ہی میں عبارت قائم کی ہے، یعنی 10ویں باب اس شخص کے کفر میں جو علی کو دشنام دے. نیز حاکم نے مستدرک کے جلد سوم صفحہ 121 میں آخری جملے کے علاوہ یہی حدیث نقل کی ہے، بس ان حدیثوں کو مطابق علی علیہ السلام کو سب شتم کرنے والے رسول خدا کو سب شتم کرنے والے ہیں، جیسے فرزندان ابی سفیان دیگر بنی امیہ خوارج نواسب ملعون و جہنمی بس اسی قدر کافی ہے، قیامت چاہے دیر میں آئے لیکن آئے گی ضرور. چونکہ ہماری جد مظلومان سکوت اختیار کیا تھا اور انہی کی داد رسی روز قیامت محکمہ عدالت الہیہ پر اٹھا رکھی، لہذا ہم بھی سکوت اختیار کر کے آپ کی معتمد علیہ حدیث کو رد کرنے والے دلائل کی طرف رجوع کرتے ہیں. حدیث لان اور اس کی مردودیت پر دوسری دلیل اس متفق علیہ یعنی شیعہ سنی حدیث کو دیکھیے. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو علمی اور عقلی قواعد کی رو سے لازمی ہے کہ رسول اللہ کا باب علم میں آ حضرت کے احادیث و ہدایت سے بالخصوص جن کا تعلق احکام اور خاص الخاص طور پر جو وراثت کے بارے میں ہو پوری آگاہی رکھتا ہے، کیونکہ ان سے ساری امت کا فائدہ ہے نقصان وابستہ ہے، اور وہ ورنہ پھر وہ باب علم نہیں ہو سکتا جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا من اراد العلم فلیات الباب، یعنی جو شخص علم حاصل کرنا ہے وہ علی کے دروازے پر آئے، اور ناخلص کو باور کر سکتی ہے. پیغمبر نے بنابر ان روایات کے جو آپ کی تمام معتبر کتابوں میں وارد ہے علی علیہ السلام کو ساری امت میں بہتر فیصلہ کرنے والا قرار دیا، یعنی علی علم و قضاوت میں تم سب سے افضل ہے، اس روایت کو سب نے لکھا.